الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انشاءاللہ دعا کے بعد حدیث شریف کا درس ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فی الاخلاص و احضار النیۃ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ. وعن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. محترم بھائیو دوستو بزرگو، سب سے پہلے تو محبت سے درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. گزشتہ مجلس میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ صاحب کتاب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو چیپٹر شروع کیا ہے تو جو ہیڈنگ لگایا ہے وہ لگایا ہے اخلاص اور نیت کے حاضر رکھنے کا بیان. آپ کو کچھ ڈیٹیل میں بتلایا تھا کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں تو عمل تو ایک ڈھانچہ ہے، ظاہری شکل و صورت ہے. مثلا ابھی ہم نے نماز پڑھی تو نماز کی ایک ظاہری شکل ہے. اصل ہمارے اعمال میں اس عمل کی روح ہے اور وہ نیت ہے، کس جذبے سے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں. جو جذبہ دل کے اندر ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور کام کر گزرتا ہے، وہ جو جذبہ ہوتا ہے اس میں جتنی سچائی ہوتی ہے اور اس جذبے کی جتنی اس جذبے میں جتنا خلوص ہوتا ہے اتنا اس کے عمل کی اللہ کی بارگاہ میں قدر کی جاتی ہے۔ وہ روح نہیں ہوتی ہے یا روح جتنی کمزور ہوتی ہے عمل بھی اجر کے حساب سے اتنا ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کس جذبے کے ساتھ آپ نے یہ قربانی پیش کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر معنی رکھتی ہے۔ اگر ہماری نیت یا دل کا جذبہ یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سخی کہلوانا ہے یا ریاکاری مقصود ہے، دکھلاوا مقصود ہے، شو آف کرنا ہمارا مقصود ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے تو اس عمل کے بارے میں ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا ہمارا جذبہ تھا اس عمل کو انجام دینے میں۔ اس لیے اصل تو روح ہے، روح، اور وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اور دینی اعمال کی بات تو بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ ایک آدمی ہمیں دعوت کھلاتا ہے یا عزت کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمیں دعوت کھلا رہا ہے یا چائے پلا رہا ہے یا عزت سے بلا رہا ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری سچی قدر ہے، محبت ہے، تو اس کا یہ جو بھی ہمارے ساتھ سلوک ہے، رویہ ہے، اس کی ہم قدر کریں گے، ہمارے دل میں اس کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ لیکن یہی کام کوئی ایسا شخص کر رہا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ میرا ادب اور احترام اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو مجھ سے کچھ کام کروانا ہے، یا میری دعوت کر رہا ہے، یا مجھے چائے پلا رہا ہے، یا مجھے لفٹ دے رہا ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے۔ تو اب اس آدمی کو معلوم ہے کہ اس کا یہ سلوک اخلاص پر مبنی نہیں ہے، خلوص کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، تو ایک انسان بھی اس عمل کی وہ قدر نہیں کرے گا جو اخلاص کے ساتھ اگر ہوتا تو اس کی قدر کی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب ہم اعمال کو پیش کرتے ہیں، نماز ہے، ذکر و تلاوت ہے، تو اب وہاں پر بھی نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اصل نیت ہے، اور نیت آپ کو بتلایا تھا کہ دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ جو جذبہ آپ کے دل میں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اکسا رہا ہے، آپ کو ابھر رہا ہے، وہ جذبہ کیا ہے وہ اللہ دیکھتا ہے۔ اسی لیے آگے حدیث شریف بھی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گورا ہے یا یہ کالا ہے، یہ خوبصورت ہے یا بد شکل ہے، اللہ اس کی طرف نظر نہیں دوڑاتا ہے، اللہ کی نظر دل کی نیت پر ہوتی ہے کہ کالا ہے لیکن عمل جو کر رہا ہے وہ پرخلوص ہے، تو پھر اس شخص کی قدر اللہ کی بارگاہ کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے دیکھو یہاں حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ آور ہوگا، کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا، لیکن حملہ کرنے کے لیے جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہوں گے تو ایک چتیل میدان میں وہ پہنچیں گے تو اللہ رب العالمین اس سارے لشکر کو زمین کے اندر دھسا دے گا۔ وہ فرما رہے ہیں فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، یعنی ان کا پہلا اور ان کا آخر، یعنی سب کے سب زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم، کہ اس پورے کے پورے لشکر کو زمین کے اندر کیوں دھسا دیا جائے گا حالانکہ اس کے اندر کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والے جو ہوں گے ان کو دھسا دیا جائے زمین کے اندر، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس لشکر کے اندر، اس گروہ کے اندر سارے کے سارے ایسے نہیں ہوں گے جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے ہوئے ہوں گے، کچھ تو بازاری لوگ ہوں گے، یعنی بزنس ٹرپ کے لیے نکلے تھے لیکن راستے میں ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن صرف ان کے ساتھ مسافری کر رہے ہیں، سفر میں اپنا وقت گزارنے کے لیے ان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بزنس کے لیے تو نہیں لیکن وہ کچھ اپنا اور کام کرنے کے لیے نکلے ہیں، کعبۃ اللہ کے اوپر حملہ کرنے کی ان کی کوئی نیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ بازار والے بھی اور کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی جن کی نیت نہیں ہوگی وہ بھی، اور جن لوگوں کی کعبۃ اللہ پر حملہ آوری کی نیت ہے ان تمام کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا دے گا۔ اس لیے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جن کی نیت خراب تھی کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کی، ان کو دھسا دیا جائے گا یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن وہ جو دوسرے لوگ ہوں گے جن کی نیت کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کی نہیں ہے، ان کو کیوں دھسا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یخسف بأولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم، کہ ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، لیکن جب قیامت کے میدان میں ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو ان کے ساتھ معاملہ ان کی نیتوں کے حساب سے کیا جائے گا۔ جو کعبۃ اللہ پر حملہ آور ہونے کی نیت سے آئے ہیں ان کے ساتھ ان کی نیت کے حساب سے سلوک کیا جائے گا، اور جن کی نیت میں خرابی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرے گا جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے، تو ان کو دھسا کیوں دیا جائے گا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی بوڑھے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بھی آدمی کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اس لیے خراب لوگوں کی کمپنی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، خراب لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس لیے علماء کرام بار بار کہتے ہیں کہ ایسی شادیوں کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے جہاں پر غیر شرعی امور انجام دیے جاتے ہوں، میوزک کی محفلوں کے اندر نہیں جانا چاہیے، کیوں کہ یہ بھی اللہ کو غصہ دلانے والی چیزیں ہیں۔ اب جو لوگ حقیقت میں ایسی مجلسیں قائم کرتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں غیر شرعی طریقے پر، اب وہاں پر تماشا دیکھنے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں یا مجبوراً جانے والے بھی بہت سارے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی، تو ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرام جگہوں کے اوپر بھی لوگ جاتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ایک گروہ کعبۃ اللہ پر حملہ آوری کی نیت سے نکلا ہے اور دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ان کی کوئی نیت نہیں ہے، ایسے ہی ہماری سوسائٹی کے اندر اس کو فٹ کریں تو تو شادیوں میں لوگ جاتے ہیں تو میوزک سننے کی نیت سے کوئی نہیں جاتا ہے، کھانا کھانے کی نیت سے جاتے ہیں یا رشتہ داری کو نبھانے کی نیت سے جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی ان نووینگلی غیر شعوری طور پر گناہ میں حصے دار بن جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ جمع ہوں گے، دارو کی مجلس ہوگی یا ناچ گانے کی محفل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کو راتوں رات زمین میں دھسا دیں گے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی کی نیت تو اس گناہ کے کرنے کی نہیں، لیکن بوڑھے لوگوں کی صحبت کبھی کبھی آدمی کو لے ڈوبتی ہے، ہاں قیامت کے میدان میں اس کے ساتھ اس کی نیت کے حساب سے سلوک کیا جائے گا۔ تو اصل نیت ہے، تو نیت کی خرابی آدمی کو لے ڈوبتی ہے، اور بوڑھے اعمال والوں کی صحبت بھی آدمی کو بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے بوڑھی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور یہی یہ بوڑھی صحبت ایسی چیز ہے جو آج کل بہت سارے گھروں کے اندر پرابلم ہو گیا ہے، ینگسٹرز کے بارے میں ماں باپ پریشان ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بیرا ہو گئی ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ بچلن ہو گیا ہے۔ تو ان کی 100 ریزن میں سے سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوستیاں صحیح نہیں ہوتی ہیں، ان کی جو کمپنی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ایک اچھے گھرانے کا لڑکا ہے لڑکی ہے، لیکن ان کی دوستی اسکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹی کے اندر یا دارالعلوموں کے اندر بھی اچھے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی ہے۔ تو الصحبت مؤثرۃ و ان کان ساعۃ، کہ صحبت دوستی اثر کر کے رہتی ہے اگرچہ ایک گھڑی کے لیے کیوں نہ دوستی کی ہو، اس کا اتنا اثر ہوتا ہے۔ اور دوست جو طریقہ اختیار کرتا ہے اسی طریقے پر دوسرے دوست بھی چل پڑتے ہیں، اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے، سچے لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کی، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، ذکر کرنے والوں کی صحبت میں رہو، نمازیں پڑھنے والوں کی صحبت میں رہو، اللہ سے ڈرنے والوں کی صحبت میں رہو، حرام سے بچنے والوں کی صحبت اختیار کرو، حرام کمانے والے، حرام خوری کرنے والے، حرام کام کرنے والوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد ونیت وإذا استنفرتم فانفروا، کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی مانگ کی جائے تو تم جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو۔ یہاں پر ایک بات بتلانا مقصود ہے کہ شروع شروع زمانے میں جب مکہ المکرمہ میں مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا، تو چونکہ مکہ المکرمہ دارالاسلام نہیں تھا، دارالکفر ہے، وہاں پر اسلام کے جو شعائر ہیں تو ان شعائر کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا ان کو کافروں کے ستانے کی وجہ سے۔ اب یہ لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے آئے اور مدینہ دارالاسلام بن چکا تھا، تو وہاں پر تو ہر ایک اپنے دین کا فالو کرنے میں آزاد تھا اور آرام کے ساتھ بغیر کسی پریشانی اور دقت کے اسلام کے شعائر کے اوپر عمل ہو رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکے میں رہنے والے مسلمانوں پر شروع اسلام میں یہ بات فرض قرار دی تھی کہ مکے میں جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ چلے جانا یہ فرض تھا، ہجرت کو فرض قرار دیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ ہوئی تو مکہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہو گیا، اب وہ بھی دارالاسلام بن گیا، وہاں پر اب چونکہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا مکہ، تو اب وہاں پر مسلمانوں کو اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں کسی قسم کی دشواری باقی نہیں رہی تھی۔ تو اب جو پہلے ہجرت کرنا فرض تھا، فرضیت ہجرت کا جو حکم تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے واپس کھینچ لیا کہ اب ہجرت کرنا فرض نہیں ہے، لیکن دو چیزیں باقی رکھی کہ جہاد فرض ہے، قیامت تک چلے گا جہاد، جہاد کو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اور جب تک یہ چلے گا دنیا میں امن ہوگا، یہ کوئی ٹیررزم نہیں ہے، بلکہ اسی کی وجہ سے دنیا میں امن پھیلتا ہے۔ دیکھو آج کیا ہو رہا ہے، جو مسلمان مجاہدین ہے وہ جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پر وہاں کی پبلک ان کو ویلکم کر رہی ہے، کیوں؟ کہ ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے، اب ان کو وہاں پر سکون ملے گا، کیوں؟ کہ یہ لوگ اسلام کے اوپر چلیں گے، اسلام کے اوپر چلنے کی وجہ سے لوگوں میں سکون اور وہاں پر امن کی فضا قائم ہوگی۔ تو یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی خوبی رکھی ہے، وہ نیت، اور اچھی اچھی نیتیں، آدمی نیتیں تو کر سکتا ہے، ہجرت تو اب باقی نہیں رہی، لیکن اچھی نیت سے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جائے، جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ کی نسبت سے چلنے والے بھائی جاتے ہیں کہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے ایمان کی فکر کریں گے، ہم اپنے اعمال کی پختگی کی فکر کریں گے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک تعاون سے دوسرے تعاون، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، تو جیسی جیسی نیت ویسی ویسی ان کو برکت ملے گی۔ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب عام اعلان کر دیا جائے کہ بھائی اب سب مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا جہاد کے لیے، تو تم نکل جاؤ جب تمہیں ایسا حکم دیا جائے۔ وَمَعْنَاهُ لَا هِجْرَةَ مِن مَكَّةَ لِأَنَّهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ۔ تو دیکھو نیت اصل چیز ہے، ہجرت بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی، اب نیتیں تو آدمی کر سکتا ہے، جتنی اچھی اچھی نیتیں آدمی کرے گا، مثلا کبھی کبھی عمل ایک ہوتا ہے لیکن اس میں وہ دیر ساری نیتوں کو شامل کر سکتا ہے، مثلا ایک آدمی نماز کے لیے گھر سے نکلا، اب وہ نیت کر رہا ہے کہ میں عصر کی نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں، اس نے دوسری نیت یہ کی کہ وہاں فلانا ملے گا، اس کی ملاقات کروں گا مسلمان بھائی کی، اس کی حال چال پوچھ لوں گا، تو ایک مسلمان کی حال چال پوچھنا یہ بھی ایک مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے، راستے میں مجھے کوئی ملے گا اس کو میں سلام کروں گا، یا مسجد میں جنازے کی نماز ہوگی تو میں جنازے کی نماز ادا کروں گا، یا جماعت خانے کے اندر داخل ہوں گا تو کچھ دیر کے لیے میں اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہوں گا تو اعتکاف کی نیت کا ثواب ملے گا، درس قرآن کی نیت سے آ رہے ہیں تو اس کا ثواب ملے گا، درس حدیث کی نیت سے آ رہے ہیں اس کا ثواب ملے گا، تعلیم میں بیٹھنے کی نیت سے نیت بھی شامل کر لیں، جو بھی نیتیں ہیں، آدمی جتنی نیتیں اس کے اندر شامل کرتا چلا جائے گا، ایک عمل کے لیے نکلا ہے لیکن وہ ساری نیتوں کا اس کو ثواب دے دیا جائے گا۔ نیت ایسی عجیب و غریب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن نیت میں مخلص رہنا پڑے، نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دیکھو آگے، عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کنا مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی غزاۃ فقال ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم حبسهم المرض وفی روایت الا شریکوکم فی الاجر رواہ مسلم۔ دیکھو نیت کتنی عجیب چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفاقت میں آپ کے ساتھ ایک غزوے میں جا رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینۃ المنورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ آئے نہیں ہیں، لیکن ہم جتنا پیدل سفر کر رہے ہیں، جتنے پہاڑوں کو پھلانگ رہے ہیں، جتنی وادیوں کو ہم سفر کر کے طے کر رہے ہیں، تو جتنا ثواب ہم لوگوں کو دیا جا رہا ہے، مدینہ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہی ثواب دے گا جو ہم کو مل رہا ہے۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا، کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جتنا تم نے سفر کیا ہے انہوں نے سفر نہیں کیا ہے، ولا قطعتم وادیا، اور تم نے جتنی وادیوں کو پھلانگا ہے اور طے کیا ہے وہ تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، الا کانوا معکم، لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کو ایسے ہی شمار کیا جائے گا جیسے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں مدینہ میں رہتے ہوئے. کیوں؟ حبسہم المرض، کہ اچھی حالت کے اندر وہ لوگ یہ نیک اعمال کرتے تھے لیکن مدینہ میں وہ وداؤٹ اینی ریزن نہیں رہے، بلکہ ان کو کوئی بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے وہ لوگ مدینہ میں رک گئے ہیں، اپنی مجبوری کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہ سفر نہیں کر رہے ہیں. تو وہ تو دینی سفر ہوتے تھے، جہاد کا سفر ہوتا تھا، اس لیے صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم تو غزوے میں تھے، اور غزوہ اسی لڑائی کو کہا جاتا ہے جس میں بنفس نفیس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرکت کی ہو، اور کسی صحابی کی سرداری کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو روانہ کیا ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے. تو یہ غزوہ تھا، خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شریک تھے، لیکن یہ صحابہ کرام صحت کے زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان غزوؤں کے اندر شرکت فرماتے رہتے تھے، لیکن اب مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں نکل پا رہے ہیں. جیسے بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ پنج وقتہ پابندی کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اب عمر ہو گئی اور ان کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اب وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کے لیے شرکت کرنے سے مجبور ہو گئے ہیں. تو جن لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو گھر میں پڑھنے کی وجہ سے بھی وہی ثواب سے نوازا جاتا ہے جو مسجد میں پڑھنے والوں کو ملتا ہے. کیوں؟ کہ وہ لوگ صحت کے زمانے میں پابندی کے ساتھ نیک عمل میں لگے ہوئے تھے. ایسے کوئی آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اب وہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف کے اندر وہ جو مسجد میں جو اعمال وہ کرے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن کوئی بیمار ہے اپنا رشتہ دار، اب اعتکاف چھوڑ کے وہ اس کی بیمار پرسی کے لیے تو جا نہیں سکتا ہے، لیکن اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، یا کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو تو ہیلپ کرنے کے لیے جاتا ہے. تو اب اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ان کو مثلا جنازے کی نماز کے لیے وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے، اگر مسجد کے اندر نماز نہیں ہو رہی ہے جنازے کی، تو اب وہ معتکف جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ جنازے کی نماز کے لیے تو باہر تو جا نہیں سکتا، اس کو تو اجازت نہیں ہے، قبرستان نہیں جا سکتا ہے تدفین کے لیے. تو اب ایسے شخص کو اعتکاف کی مجبوری کی وجہ سے باہر جانے سے وہ اپنے آپ کو مجبور پا رہا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے ان ساری عبادتوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا رہے گا. کیوں؟ کہ وہ ویسے بھی ان اعمال میں اپنے آپ کو انگیج رکھتا تھا. ایسے شخص کو وہ ثواب نہیں دیا جائے گا کہ وہ صحت کے زمانے میں بھی کچھ نہیں کرتا تھا، یا اعتکاف میں بیٹھا ہوا نہیں ہے اور باہر بغیر اعتکاف والی نیت میں وہ کچھ نہیں کرتا تھا، ایسے شخص کے بارے میں نہیں ہے. جس کی عادت ہو عبادت کرنے کی، اہتمام سے اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کی، اب مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو اتنا وسعت دیا ہوا ہے، اتنی وسعت دی رکھی ہے کہ آدمی عمل میں شرکت نہ کرنے کے باوجود اس کی مجبوری کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے دل کے ارادے کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کو وہی ثواب دیا جاتا ہے. دیکھو اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ مدینے میں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی ہم کو جتنا ثواب دیا جائے گا مدینے میں رہتے ہوئے ان کو اتنا ثواب دیا جائے گا. ورواہ البخاری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھو اس روایت کے اندر کون سے غزوے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی وہ ذکر نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس روایت میں غزوے کا نام دیا کہ ہم لوگ غزوے تبوک میں گئے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اقواما خلفنا بالمدینۃ ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر، کہ ہم نے جتنا بھی سفر طے کیا وہ ہمارے ساتھ نہیں شرکت کر رہے ہیں، چونکہ وہ تو مدینے میں ہیں، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو پائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر بیٹھے وہی اجر دے دیا جو ہم کو اتنی مشقت اٹھانے کے بعد ہمیں ملے گا، اللہ کی رحمت ہے۔ وعن ابی یزید معن ابن یزید ابن الاخنس رضی اللہ عنہم وہو و ابوہ و جدہ صحابیون قال کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها فوضعها عند رجل فی المسجد فجئت فاخذتها فاتیتہ بها فقال والله ما ایاک اردت فخاصمته الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صلی اللہ علیہ وسلم لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن رواه البخاري۔ دیکھو یہاں پر ایک قصہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک باپ نے صدقے کے پیسے نکالے اور وہ مسجد میں گئے اور کسی شخص کو دیے کہ کوئی ضرورت مند شخص مسجد کے اندر آئے تو اس کو یہ صدقے کے پیسے دے دینا۔ اب باپ پیسے دے کے چلے گئے، باپ کا نام یزید تھا، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کا بیٹا ہی مسجد میں آیا، وہ بھی ضرورت مند ہوگا، تو اس شخص کے ساتھ بات چیت ہوئی تو وہ صدقے کے پیسے اس آدمی سے بیٹے نے لیے اور وہ پیسے لے کے گھر گئے اور باپ کے سامنے بات رکھی کہ مجھے تو ضرورت تھی تو مجھے تو اس صحابی نے پیسے دیے، تو باپ نے یہ کہا کہ میں نے تجھے دینے کی نیت سے پیسے نہیں دیے تھے، تو دونوں کے اندر تو میں ہوئی، ہماری طرح نہیں، مطلب بحث ہوئی دونوں کے درمیان، تو وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اب ان کے لیے یہ پیسے لینا صحیح ہے کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیت کا مسئلہ بیان کیا کہ لکما نویت یا یزید، کہ یزید تو نے کسی ضرورت مند کو صدقہ کرنے کی نیت سے پیسے اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیے تھے تو تیری نیت کا ثواب تجھے مل جائے گا۔ اب تجھے نہیں معلوم تھا کہ ضرورت مند کے اندر میرا ہی بیٹا جائے گا وہاں پر، اور حضرت معن سے فرمایا کہ تو نے جو لیے ہیں بھلے ہی تیرے باپ کے صدقے کے پیسے تھے لیکن تیرے لیے یہ پیسے لینا جائز ہے کیونکہ تو ضرورت مند ہے۔ تو نیت، یہاں یہ ساری حدیثوں کے اندر نیت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدمی کی نیت کے حساب سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے اور آدمی کی نیت کے حساب سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، اسی کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ ابو یزید معن بن یزید بن اخنس، یہ تین شخص کے نام آئے، ایک کا نام یزید تھا اور معن نام تھا، اور ان کے باپ کا نام یزید تھا اور ان کے باپ کا نام اخنس تھا، تو آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں کے تینوں، یعنی حضرت معن، حضرت یزید اور حضرت اخنس، یہ تینوں کے تینوں صحابی ہیں، یعنی تین پشتیں ہو گئی، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے اور دادا بھی صحابی ہے، خوش قسمت گھرانہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کان ابی یزید اخرج دنانیر یتصدق بها، کہ میرے والد صاحب نے کچھ دینار نکالے کہ اس کو صدقے کے اندر دے دیں، تو انہوں نے مسجد کے اندر ایک شخص کے پاس وہ پیسے رکھے، اس کو کہا کہ کسی ضرورت مند کے اوپر خرچ کر دینا، اور میں ہی پہنچ گیا تو میں نے اس شخص سے اپنی ضرورت پیش کر کے وہ پیسے اس کے پاس سے لیے، اب ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے باپ کے پیسے ہیں۔ فقال واللہ ما ایاک اردت، گھر آ کر باپ سے کہا کہ مجھے تو اس طرح پیسے کا انتظام ہوا، تو باپ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم تجھے دینے کی نیت سے میں نے پیسے نہیں دیے تھے ان کو۔ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اب وہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لکما نویت یا یزید، کہ جو کچھ تیری نیت تھی یزید تجھے اپنی نیت کا ثواب مل جائے گا بھلے تیرے گھر کے اندر پیسے آ گئے، ولکما اخذت یا معن، اور تیرے لیے وہ ہے جو تو نے لیا، یہ معن، یعنی معن سے یہ کہا کہ تیرا لینا بھی جائز ہے اور یزید سے یہ کہا کہ بیٹے کے پاس پہنچنے کی وجہ سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل جائے گا. اب آگے ایک حدیث سنو. وان سعد بن ابی وقاص احد الاشرۃ المشہود لهم بالجنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد به. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی. ان 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں سے یہ ایک ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے آئے، اس لیے کہ مجھے بہت سخت تکلیف ہو گئی تھی، کوئی بیماری ہو گئی تھی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چھوٹا آدمی بیمار ہو مرتبے کے حساب سے، یا شاگرد بیمار ہو یا مرید بیمار ہو یا ورکر بیمار ہو یا ہم سے چھوٹا کوئی آدمی بیمار ہو، تو بڑے آدمی کو ان کی بیمار پرسی کے لیے جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ بڑے لوگ بیمار ہوں تو چھوٹے لوگ ہی ان کی بیمار پرسی کے لیے جائیں، اور بڑے لوگ یہ سمجھے کہ وہ تو چھوٹا ہے، ہم کیوں اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ تو وہ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جس تکلیف میں مبتلا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سخت ہے، یعنی اتنی سخت تکلیف میں مبتلا تھے کہ ان کو یہ خیال آ رہا تھا کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میری موت نزدیک آ گئی، ایسی تکلیف میں تھے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کیسی تکلیف ہو رہی ہے اور میں کس بیماری میں مبتلا ہوں، تو میری صرف ایک ہی بیٹی ہے، میری کوئی اور اولاد نہیں ہے. وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِّي، میں بہت مالدار شخص ہوں، یہ کہا، وَأَنَا ذُو مَالٍ، میں بہت مالدار آدمی ہوں اور میری انہیریٹرز کے اندر صرف ایک بیٹی ہے. أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي، تو کیا میں میرے 2/3 دو سلس اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس تو اتنا مال ہے، اتنا مال ہے کہ میں میرے مال کے 3 حصے کروں، ان میں سے ایک حصہ میں اپنی بیٹی کو دے دوں گا اور 2 حصے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. تو یہ ایک حصہ جو میری بیٹی کے پاس جائے گا وہ بھی چونکہ میں بہت زیادہ مالدار ہوں تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، اس کی زندگی کے لیے انف ہو جائے گا. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں 1/3 بیٹی کو دے دوں اور 2/3 جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، صدقہ کر دوں. قال لا، تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا نہیں کر سکتے. قلت فالشطر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی رسول نے پھر پوچھا کہ چلو میں آدھا بیٹی کو دے دوں اور آدھا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، 3 حصے نہیں، اب 2 حصے کروں مال کے، ایک بیٹی کو دے دوں ہاف اور ہاف اللہ کے راستے میں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا فقال لا، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے ہیں. قلت فالثلث یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کہا کہ چلو 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں اور 2 حصے بیٹی کو دے دیتا ہوں، پہلی شکل سے الٹا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فالثلث، قال الثلث والثلث کثیر او کبیر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن 1/3 بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا بہت زیادہ ہے. یہ کہا. یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں گا. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کیا بات ارشاد فرمائی؟ انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر من انتظرهم عالتا یتکففون الناس، کہ اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنے وارثوں کو مالداری کی حالت میں چھوڑے، یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے یا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو ان کو ایسی حالت میں چھوڑے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے کی حالت کے اندر آ جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو مالداری کی حالت میں چھوڑو. وَإِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ. دیکھو یہ سمجھنے کی چیز ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی خرچ تم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو، اس کے اوپر تمہیں اجر دیا جائے گا، اس کے اوپر تمہیں اجر دیا جائے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد میں پیسہ دیں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا، ہم مدرسوں کے اندر للہ دے دیں گے تبھی ہمیں ثواب ملے گا، ضرور ملے گا، کوئی منع نہیں کرتا ہے دینے سے، لیکن ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مسجد مدرسوں میں خرچ کرنے ہی سے ثواب زیادہ ملتا ہے. ایسا نہیں ہے، تم اپنی اولاد کے اوپر بھی خرچ کرو گے تو اس کے اوپر بھی تمہیں ثواب دیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ نہیں. بلکہ یہاں پر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ تم ایک کھانے کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھو گے، اس پر بھی تمہیں ثواب دیا جائے گا. اب آپ امیجن کر سکتے ہو کہ آدمی خود اپنے اوپر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرے، اپنے بھائی بہنوں کے اوپر خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، تو یہ اس کے اوپر بھی اس کو ثواب دیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے چونکہ وہ رشتہ دار ہیں تو ثواب نہیں دیا جائے گا اور مسجد مدرسوں کے اندر ثواب دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ منع کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ زیادہ وارثوں کے پاس جانا چاہیے، اور اگر صدقہ کرنا ہے تو ون تھرڈ کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کیا ارشاد فرمایا کہ ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ کسی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی یا کسی کو مال دینے کی وصیت کرنا ہو تو ون تھرڈ سے کچھ کم کے اندر وصیت کریں. پورا ون تھرڈ کرے گا جائز تو ہے، لیکن ون تھرڈ سے کم کرنا چاہیے. کیوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ثلث کر سکتے ہو لیکن والثلث کبیر والثلث کثیر، کہ ون تھرڈ بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے، اس لیے اس سے کچھ کم کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پر وراثت کا ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جو لوگ آپ کے قرآن اور حدیث شریف کے حساب سے وارث بنتے ہیں، شرعی انہیریٹرز جو ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کسی قسم کی وصیت نہیں کر سکتے. وصیت اس شخص کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو آپ کا شرعی وارث بننے والا نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. مثلا کسی شخص کے پانچ بیٹے ہیں، اب ایک آدمی کو ایسا محسوس ہوا کہ اس میں سے ان دو بیٹوں نے میری بہت زیادہ خدمت کی یا میرے بہت کام آئے ہیں، تو اب یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ یہ مکان جو ہے وہ ان کو ملے، باقی کا تم انندر تقسیم کر لینا، تو یہ وصیت نہیں چلے گی. کیوں کہ وہ تو آلریڈی انہیریٹر بننے والا ہے، تو جتنے شرعی انہیریٹرز ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں. وصیت تھرڈ پارٹی کے لیے ہو سکتی ہے، جو تمہارا وارث نہیں بن سکتا ہے ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. مثلا کوئی یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد فلانی مسجد کے اندر 10,000 pounds للہ دے دینا، تو یہ ہو سکتا ہے، یا ایوب بھائی کو 10,000 pounds دے دینا. اب ایسا شخص ان کے بارے میں وصیت کر رہا ہے کہ ایوب بھائی اس وصیت کرنے والے کے انتقال کے بعد شرعی طور پر انہیریٹرز کی لسٹ میں نہیں ہے، تو ان کو 10,000 pounds اگر ون تھرڈ سے کم ہے یا ون تھرڈ ہے تو 10,000 pounds ملیں گے. تو یہ یاد رکھنے کا کہ وصیت ایک تو ون تھرڈ تک والد ہے، 1/3 تک, اور وہ بھی اس کے لیے جو تمہارا وارث بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے, اس کے لیے, کسی مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, اسکول کے لیے, یتیم خانے کے لیے, کسی یتیم کے لیے, کسی بیوہ کے لیے, کسی اچھے کوز کے لیے آپ نے وصیت کی ہے تو وہ چل سکتا ہے. مثلا ایک آدمی نے 100,000 pounds چھوڑے ہیں, ترکہ جس کو بولتے ہیں, انہیریٹنس جس کو بولتے ہیں, اور اب وہ وصیت اس نے کی ہے کہ فلاں مدرسے کے اندر میرے انتقال کے بعد 50,000 pounds للہ دے دینا, تو 50,000 pounds تو 1/3 سے بہت زیادہ ہو گیا. تو اب اس کی وصیت, تو اولاد کیا کہتی ہے, اندر کیا بات کرتی ہے, ہماری سوسائٹی کیا بات کرتی ہے, وہ وصیت کری تھی تو یار پیسہ کھائی گیا. وہ جس انسٹیٹیوشن کے لیے وصیت ہوتی ہے وہ لڑائی کرنے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے مدرسے کے لیے یا ہماری مسجد کے لیے تو اتنی وصیت کی تھی اور آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں. تو بھائی یہ جو آپ 33,000 کے اوپر کے جو پیسے ہیں اس کی تو وصیت والد ہی نہیں ہے. اب مسجد والے لے رہے ہیں تو وہ حرام ہے, مدرسے والے لے رہے ہیں تو حرام ہے, یا جس کے لیے وہ وصیت نافذ ہوئی ہے اور وہ زبردستی دعویٰ کر رہا ہے کورٹ کے اندر اور یا کہیں کے اوپر, تو کورٹ میں دعویٰ کرنے سے تو اس کو مل جائے گا چونکہ وصیت ہے, لیکن شرعی اعتبار سے یہ جائز نہیں. ہاں 33,000 تک وہ لے سکتا ہے, اور وہ بھی اس کے رول ریگولیشنز ہے کہ اس مرنے والے کے اوپر کسی قسم کا ڈیپٹ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا. وہ جتنے انہیریٹرز ہیں ان کو بھی سائٹ پر کیا جائے گا. اگر اس کا ڈیپٹ نکلا 100,000 تو وہ سارا قرض داروں کو دے دیا جائے گا, قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا, انہیریٹرز کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں کہ کچھ ہے ہی نہیں, وہ جو کچھ تھا وہ تو ان کے لیے چلا گیا اور کچھ ڈیپٹ نہیں ہے. اس کے جنازے کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے اندر سے نکالا جائے گا. یہاں مثلا وہ قبر کو بائی کرنا پڑتا ہے, اسی طرح تکفین کا جو خرچ ہوتا ہے تقریباً کتنا ہے, 2,500 pounds ہو جاتے ہیں, تو وہ اس کے پیسوں میں سے سارا خرچہ نکالا جائے گا. ہاں کوئی رشتہ دار اپنی طرف سے دے دے, بیٹا اپنی طرف سے دے دے, بیٹی اپنی طرف سے دے دے, داماد اپنی طرف سے دے دے, کوئی دوست اپنی طرف سے ادا کر دے, وہ دوسری بات ہے, ورنہ شرعی اعتبار سے سب سے پہلے اس کا جو یہ تکفین اور تجہیز اور تدفین کا خرچ ہے وہ اس کے مال میں سے نکالا جائے گا, اور پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے کہ نہیں, قرض ادا کیا جائے گا, اور قرض ادا کرنے کے بعد اب دیکھا جائے گا وصیت ہے کہ نہیں. تو وصیت 1/3 اس کا مال الگ کر لیا جائے گا اور باقی کے 2/3 جو ہے وہ انہیریٹرز کے درمیان میں ان کے شیئرز کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا. یہ ہے. تو دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس صحابی رسول کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ وہ مالدار تھے, ایک ہی بیٹی تھی, تو وہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی مسئلہ معلوم تھا کہ 1/3 سے زیادہ خرچ کرنے کی مجھے اجازت تو نہیں ہے, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی پوچھ لوں, یہاں سے مل جائے تو وہ تو شریعت ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بھی فرما دے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ 2/3 بھی نہیں دے سکتے ہیں, آپ 1/2 بھی نہیں دے سکتے ہیں, آپ 1/3 کی وصیت کر سکتے ہیں کسی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنے کی, لیکن یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ 1/3 ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے تو اس سے کچھ کم کی وصیت کرنی چاہیے, 33,000 کی نہیں, 30,000 کی کر دو فار ایگزامپل, تو کچھ 1/3 سے کم ہو گیا, باقی کا انہیریٹرز کے اندر خرچ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ انہیریٹنس کے کھانے سے ہماری حفاظت فرمائے. بہت گڑبڑ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اچھے اچھے نمازی لوگ یا تو تقسیم نہیں کرتے ہیں, یا تقسیم کرتے ہیں تو آپس میں نفرتیں ہو جاتی ہیں بڑے بڑے. دیکھیں اللہ حفاظت فرمائے, صحیح سمجھ نصیب فرمائے. اور انتقال ہو جاتا ہے تو پہلے تو شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے, معاملات میں شرمانا نہیں چاہیے. مثلا 2-3 بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اور ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے तो शरीयत ने तो ये कहा है कि 3 दिन गम मनाओ, तो चलो 3 दिन कोई बात मत करो, लेकिन 4th दिन जमा हो जाओ सब, कोई बड़ा जमा करे और ये कहे कि भाई अब जिसका जो हिस्सा है शरीय एतबार से किसी मुफ्ती से पूछ कर तकसीम कर दें, तो जिसने बात छेड़ी है ये उसके बारे में ये बात करेंगे कि अजू तो और कौन छूटो ना अच्छो ना पैसा नहीं पाई, ये तो शरीयत ने मुकर्रर किया है और कौन छूटो ढोवानी कई बात, ये तकसीम नहीं करोगे तो वहां पर कुछ छुटकारा नहीं होगा, लेकिन मरने वाले के लिए तो कुछ नहीं होगा। ये तो ये जो जिंदे लोग जो कब्जा करके बैठे हैं ना, तकसीम नहीं करते हैं, ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है आखिरत के हिसाब से। इसका जवाब कैसे देंगे वही पता नहीं चलता है कि वो कैसे जवाब दें। मसलन फॉर एग्जांपल, हम सब इनसे गुजरे हुए हैं, हमारी पूरी सोसाइटी, मसलन इंडिया के अंदर कोई एक भाई है या बहन है और यहाँ पर या अफ्रीका के अंदर या किसी और कनाडा के अंदर दूसरे भाई या इनहेरिटर्स रहते हैं। अब इंडिया वाला क्या करता है कि तकसीम नहीं करता या किसी और के नाम पर नहीं जा रहा है, अब वो इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। जब से वो शख्स इंतकाल कर गया है जिसका इनहेरिटेंस इनके दरमियान में तकसीम होना चाहिए, तो अब सबका हिस्सा वो खा रहा है। मसलन एक खेत के अंदर से कुछ पक रहा है और अब यूं समझो फॉर एग्जांपल कि 1 लाख की खेती हुई, तो इस 1 लाख के अंदर सबका हिस्सा है, क्योंकि वो खेत उस अकेले का नहीं है, उसने मेहनत की है, सब कुछ किया है, अब वो सबका हिस्सा खा रहा है। अब वो पायलप होगा, पायलप होगा, पायलप होगा। अब 10 साल के बाद वो लोग तकसीम करेंगे तो ये जो 10 साल खा गया है वो तो सब भूल जाएंगे। ये हो सकता है कि ये सारे रिश्तेदार माफ़ कर दें कि चलो आज तक जो कुछ तूने इस्तेमाल किया है वो हमारी तरफ से तुझे इजाज़त है और हम माफ़ करते हैं। माफ़ करा लेना चाहिए जो खा रहा है उसको, और अगर माफ़ नहीं करा रहा है तो जिन लोगों का हिस्सा है इनको माफ़ कर देना चाहिए, अल्लाह बहुत बड़ा है, और अपना अपना हिस्सा ले। हिस्सा लेने के अंदर और देने के अंदर कोई किसी पर एहसान नहीं करता है, ये अल्लाह ताला ने फिक्स किया है कि ये तेरा हिस्सा, बेटी का इतना हिस्सा है, बेटे का इतना हिस्सा है, बीवी का इतना हिस्सा है, शोहर का इतना हिस्सा है। और किसी मुफ्ती से जाके पूछो, ये जो पुराने लोगों की एक थीरी काम कर रही है ना कि लड़की को चौथाई, वो हर जगह पर चौथाई नहीं मिलती है शरीयत के अंदर, वो पूछना पड़ेगा कि बीवी मर गई है तो उसका हस्बैंड जिंदा है कि नहीं है, और औलाद है तो कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं, सिर्फ बेटियां हैं कि सिर्फ बेटे हैं, सब कुछ पूछो मुफ्ती से और आपको मुफ्ती हिस्सा निकाल कर देंगे, और रिलायबल मुफ्ती से पूछो। ऐसा नहीं कि हर किसी को पूछ लिया या इंटरनेट के ऊपर लगा दिया और हिस्सा हमने निकाल दिया। किसी ने मुझे पूछा था कोई मसला, तो मैंने ब्लैकबन दारुलूम के अंदर रिफ़र किया, तो वहाँ पर तो 5-6 मुफ्ती लोगों की पूरी एक टीम है, या इसको संभालो आप, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आधे घंटे से, आप खुद ले जाओ ना। तो वहाँ से मसला आया, तो एक तो भांजा होता है, एक भतीजा होता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर तो एक ही नाम होता है, नेफ्यू। तो वहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछा कि ये भांजा है कि भतीजा है, तो मैंने फिर पूछकर बतलाया कि भाई ये तो भांजा भतीजा है, तो उन्होंने पूरा हिस्सा निकाल के दिया, तो मैंने भेज दिया कि ये हिस्सा है। कुछ दिन बाद किसी और मुट्ठी से पूछा तो मुझे फिर टैक्स मिला कि आपका जवाब गलत था। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कि ये तो 5 मुफ्ती हैं बड़े बड़े, मुफ्ती इकरामुल हक, मुफ्ती फारूक साहब, मुफ्ती इनायतुल्ला, मुफ्ती सिराज, मुफ्ती फलाही, ये सब मिलकर, तो ये 5 गलत और ये कहीं और से मसला ले आए वो सही। क्यों कि ये किसी और जगह से मसला आया ना, वो ऐसा मसला था वो जो वो चाहते थे उनको देना नहीं था, और उस मसले के अंदर देना आता था, तो जहाँ हमारी मर्जी का आता है वो मसला सही हम समझते हैं, और जहाँ सही मुफ्ती लोग मसला देते हैं, अब उनको हिस्सा मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तब भी, मुफ्तियों का तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो हिस्सेदारों का हिस्सा खा जाते हैं آخرت کے اندر کیا کریں گے؟ شیخ زکریہ علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے فضائل اعمال میں کہ جو تین پیسے کسی کے کھا جاتا ہے, کتنے؟ تین پیسے. تین پیسے کا کیا ہوتا ہے ہمارے حساب سے؟ 700 مقبول نمازیں اس کی آخرت میں لے لی جائیں. کتنی؟ 700 مقبول نماز. ہماری نمازوں کے تو ٹھکانے نہیں ہیں. اب نمازیں نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس سامنے والے کے گناہ آئیں گے ہمارے اوپر, تو خام خواہ کی جہنم ہمارے انتظار میں ہو جائے گی. اس لیے انہیریٹنس سے بہت دو. صرف انہیریٹنس نہیں, کسی کے بھی کسی قسم کا حق مت کھاؤ. کسی کے پاس سے آپ نے پیسے لیے ہیں قرض کے طور پر, اس کو جلدی سے ادا کرو, جلدی سے ادا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس سے قرض لے, کبھی کبھی سچویشن ہو جاتا ہے آدمی کا, ضرورت پڑتی ہے پیسے کی, دنیا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیسوں کے اوپر پوری دنیا کا نظام چلا رکھا ہے, تو ضرورت پیش آ جاتی ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے قرض ادا کرنے کی, آپ کو قرض ادا کرنے کا وظیفہ بتلاتا ہوں میں کہ آپ کا قرض 100% ادا ہو جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے کسی کے پاس سے قرض لیا اور اس قرض کو واپس ادا کرنے کی اس کی پوری نیت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے پیدا فرما دے. نیت ہو سچی واپس کرنے, لیکن لیتے وقت ہی یہ نیت ہو کہ وہ دیوا ہے یار, تو پھر اس کا کوئی انتظام ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اس کی نیت میں لینے سے پہلے ہی کوئی کھوٹ آ گئی. اس لیے کسی کا بھی قرض, کسی کے پاس سے بھی قرض لیا, کبھی کبھی ہسبینڈ وائف کے پیسے استعمال کر جاتا ہے اور کوئی حساب نہیں رکھتا ہے, کبھی کبھی وائف ہسبینڈ کے پیسے استعمال کر جاتی ہے, ماں باپ اولاد کے پیسے استعمال کر جاتے ہیں, تو یہ مت سمجھنا آنکھ بند ہوتے ہی ساری رشتے داریاں ختم ہو جائے گی. کب تک؟ جب تک حساب کتاب مکمل نہیں ہو جائے گا وہاں تک. تو اب وہاں پر بیٹا بھی کھڑے ہو کر آئے گا کہ اتنے پیسے کھا گیا تھا میرا باپ, میری بیٹی اتنے پیسے کھا گئی, یا میری ماں نے اتنے پیسے لیے تھے مجھے واپس نہیں کیے, یا تو معاف کرا لو یا پھر ادا کرو. اور ادا کرنے کی کوشش کرو, تھوڑے تھوڑے ادا کرو, شروع کر دو. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے کہ اب اس نے نیت کی تھی, یہ کوشش بھی کر رہا ہے, لیکن سچویشن اس کا ایسا بنا ہی نہیں. پھر آخرت میں کیا ہوگا وہ میں آپ کو نہیں بتلا رہا ہوں, ورنہ پھر سب ایک دوسرے کو ٹوپی پہنائیں گے کہ یہ اچھا ہے, اس لیے بعد مسئلے نہیں بتلانے چاہیے. لیکن ادا کرنا چاہیے, ورنہ پھر تین پیسے کے بارے میں, تین پیسے کے بدلے میں کتنی نمازیں جائے گی؟ 700 نمازیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, اللہ حفاظت کرے. وہ گورنمنٹ کے پیسے کھا رہی ہے ہماری قوم, جھوٹ بول بول کے کھا رہی ہے نا, کماتے کتنا ہے اور پھر بتلاتے کتنا ہے اور وہاں سے پھر کلیم کرتی ہے. اور پھر حج پر بھی جاؤ, عمرے پر بھی جاؤ, بڑی بڑی شادیاں کرو, صدقے بھی کرو, خیرات بھی کرو, سب کچھ ہو رہا ہے. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب مال کو ہی قبول کرتا ہے. تو یہ ہاں, آپ کما رہے ہو 300 پاؤنڈ, گورنمنٹ کو بتلا دو کہ میں 300 پاؤنڈ پر ویک کما رہا ہوں, اور اب گورنمنٹ آپ کو کچھ ہیلپ کر رہی ہے, تو یہ آپ کے لیے جائز ہے. لیکن آپ 500 کما رہے ہیں, 250 بتلا رہے ہیں اور وہاں پر سے جو مل رہا ہے وہ بھی لے رہے ہیں, یہ شریعت کے اندر جائز نہیں. ہاں, جو ٹیکس ہوتا ہے, ٹیکس شریعت کے اندر ٹیکس جو ہوتا ہے اس کو ظلم قرار دیا گیا ہے. اس لیے جو انکم ٹیکس گورنمنٹ لیتی ہے, تو آپ گورنمنٹ کو انکم ٹیکس پے نہ کرنا چاہے اور اس کے لیے اکاؤنٹ سے مل کر, اکاؤنٹنٹ سے مل کر کوئی راستے نکالے, تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن ایک شرط پر کہ آپ ٹیکس پے نہ کریں. کچھ کر دیں, کیونکہ کچھ ان سے ہم وہ لوگ رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں اور کچھ ہماری مطلب بہت ساری ضرورتیں ٹیکس پیئر لوگوں کے لیے وابستہ ہوتی ہے گورنمنٹ سے, جو گورنمنٹ فلفل کرتی ہے, تو کچھ پے کر دیں, کچھ کے لیے راستہ نکال, لیکن گورنمنٹ سے کچھ باق کلیم نہ کریں, تو آپ اس کے اندر راستے نکال سکتی ہیں. شرعی طور پر آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کہ وہ گورنمنٹ نہ قاعدہ نہیں اگینسٹ کے اندر, گورنمنٹ کے اسی لاء کے اگینسٹ میں آپ نہیں جا سکتے ہیں جو لاء شرعی قوانین کے ساتھ ٹکرا نہ رہا ہو. ایک طرف شریعت ہے اور ایک طرف گورنمنٹ کا قانون ہے, تو آپ کس پر چلو گے؟ شریعت پر ہمیں تو چلنا ہے ایز اے مسلم. تو اب شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے وہ تو ظلم ہے، لیکن یہ جو، یہ تو بزنس کلاس پیپل کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو ورکنگ کلاس پیپل ہیں ان کو تو سب شو کرنا پڑے گا، لیکن ان لوگوں کے اندر یہ غلط عادت ہے، اکثر لوگوں کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے، کہ جتنا کماتے ہیں اتنا شو نہیں کرتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں، تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ سوچیں کہ 1,000 آدمی کے اندر سے 50 آدمی یہ دھندا کر رہا، ایسے دھندے کر رہے ہو 50 آدمی، تو یہ 50 آدمی گورنمنٹ سے غلط کلیم کر کے پوری کنٹری کے کتنے لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ سوچیں گے تو نیند اڑ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن حرام کا پیسہ ایک مرتبہ جب آدمی لے لیتا ہے تو پھر عادت ہو جاتی ہے، پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جو حرام پیسے کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کو توبہ کی توفیق دے، ورنہ پھر وہ اندر اور زیادہ گھستا ہی چلا جاتا ہے، گھستا ہی اس کی ضرورتیں ایسی ہو جاتی ہیں، ہائی فائی لائف ہو جاتی ہے، انٹرسٹ کے اوپر شادیاں ہو رہی ہے، انٹرسٹ کے اوپر بڑے بڑے بزنسز جما رہے ہیں، بڑے بڑے مکانات لے رہے ہیں۔ تو نہیں، اپنی ضرورتوں کو محدود کرو، اپنی ضرورتوں کو محدود کرو اور اپنی آرزوؤں کو کم کرو، تمناؤں کو کم کرو۔ جو 20,000 پاؤنڈ کی گاڑی سے ہو رہا ہے، اگر ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہے تو ہم 5,000 والی گاڑی گھمائیں، اس میں شرم کی کیا بات، لیکن شو آف کرنے کے لیے ہم پھر ایک دوسرے کو ٹوپی پہنا ہے، اور ایسے بہت سارے ہیں، بڑے بڑے گھروں کے اندر رہتے ہیں، بڑے بڑے مکانات، بڑی بڑی گاڑیاں لیز پر لے رکھی ہیں، اور انہوں نے 100,000 کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کتنے کتنے تھاؤزنڈ لوگوں کے وہ ہڑپ کر کے بڑے بڑے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے نہیں دے رہے ہیں لوگوں کے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بڑے مالدار ہیں، اب مسجد والے، مدرسے والے یا یہ چیریٹیز والے، ان لوگوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے، وہ جاتے ہیں، اب یہ ان کو واپس نہیں نکال سکتے کیونکہ اپنی ایک امیج باقی رکھنے، تو 200-300 پاؤنڈ دیتے ہیں، تو یہاں صدقہ بھی ہو رہا ہے، بھائی یہ کیسا صدقہ ہے، جو قرضہ ہے وہ تو ادا کرتے نہیں ہیں، اور یہ اس طریقے سے صدقے پہ صدقے ہو رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، تو یہ حرکتیں ہماری صحیح نہیں ہیں۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو زیادہ دو، مالداری کی حالت کے اندر ان کو چھوڑ، ایک ہی بیٹی تھی اور بہت مالدار تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، خیر تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو یہاں تک بات بتلا دی کہ یہ جو آپ اپنی بیٹی کے اوپر خرچ کرو گے، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرو گے، اس کا آپ کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں آپ لقمہ رکھو گے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ پیسے خرچ کرنا تو اس سے آگے کی بات ہے۔ قال فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلف بعد اصحابی قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه اللہ الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امضی لاصحابی ہجرتهم ولا تردهم على عقابهم لكن البائس سعد بن خولا رثا له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مات بمکہ متفق علیہ۔ یہاں ایک افسوس ہو رہا ہے، ہماری بات نیت پر چل رہی ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک افسوس کر رہے ہیں، چونکہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، لیکن اب یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ المکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، تو اب یہاں پر بیمار ہو گئے ہیں، اور ان کو دل ہی دل میں یہ احساس کھائے جا رہا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ اب میرا تو یہاں پر انتقال ہو جائے گا، تو اب مکہ المکرمہ چونکہ ہجرت کر کے انہوں نے اللہ کے لیے ایسا چھوڑ دیا تھا کہ اب وہ واپس آ کر مکہ میں ان کی موت آئے، وہ صحابہ کرام کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہماری موت بھی مکہ سے باہر ہی ہونی چاہیے، مکہ میں نہیں آنی چاہیے، تو ان کو یہ ٹینشن ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا یہاں پر مکے کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، آپ جو بھی عمل کرو گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو آپ کا درجہ بھی بلند ہوگا، آپ کو بلندیاں اللہ رب العالمین کے وہاں نصیب ہوگی، اور آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہوگی اتنی برکت ہوگی، یہ پیشین گوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ آپ کی یہ بیماری جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، ایسا کلیئرلی نہیں کہا لیکن ان الفاظ سے یہ میسیج ٹپک رہا ہے، وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اتنی برکت ہوگی اتنی برکت ہوگی کہ ایک قوم کو آپ سے بہت زیادہ نفع پہنچے گا اور ایک قوم کو آپ سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی صحابہ کرام کی ہجرت کے بارے میں کہ یا اللہ ان کی ہجرت کو قبول فرما، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد بہت زیادہ زندہ رہے، اور فارس کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ہوئی اور انہوں نے فتح حاصل کی، تو مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، ایک قوم کو فائدہ ہوگا اور جو کافر تھے ان کو نقصان ہوا، تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی پوری ہوئی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہجرت کے قبول ہونے کی دعا کی کہ یا اللہ میرے اصحاب کی ہجرت کو تو قبول فرما اور ان کو ان کی ایڑیوں کے بل واپس مت لوٹا، یعنی ان کو یہ فکر تھی نا کہ مکے میں موت نہیں ہونی چاہیے، سوائے ایک صحابی، ایک صحابی کی موت ہو گئی مکہ کے اندر، سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ایک افسوس ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں بیچارہ، مثلاً کوئی آدمی گھر سے نکلا عمرے کے لیے اور وہ راستے کے مثلاً لندن پہنچا اور ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا، اب دوستوں کو پتہ تھا کہ یہ بات کر رہا تھا کہ میری امید ہے کہ میں مدینہ میں جا کر موت حاصل کروں اور مجھے وہاں پر جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب ہو، یہ اس کی ایک تمنا تھی، اب دوستوں کو پتہ چلا کہ اس کا انتقال تو لندن میں ہی ہو گیا، ایئرپورٹ پر ہی ہو گیا، یا وہ وہاں پہنچا نہیں اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، تو آدمی بولتا ہے نا کہ بیچارہ اس امید کے ساتھ گیا تھا لیکن اس کی امید پوری نہیں ہو سکی، تو ویسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے ہی الفاظ حضرت سعد بن خولہ کے بارے میں ارشاد فرمائے، لیکن البائس سعد بن خولہ رثا له رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مات بمکہ، تھا کہ وہ کسی کام اور ضرورت سے گئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ گئے لیکن کسی ضرورت کی وجہ سے وہ مکہ المکرمہ پہنچے تو ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا، تو صحابہ کرام کو یہ پسند نہیں تھا کہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے ہم نے مکہ کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو ہم نے چھوڑ دیا اور مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا اعلی کلمۃ اللہ کے لیے، اب مکہ میں آ کر ہماری موت نہیں ہونی چاہیے، ہجرت تو مکمل ہجرت، اللہ تعالیٰ ایسی نیتیں مضبوط نیتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ. بیٹی کو زیادہ دینا پسند فرمایا، بیٹی کو زیادہ دینا پسند.
आता है मर्ज में, तो उसको क्या उसका ठिकाना
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين.